أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم أيمان والو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو ہاں مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے تو داخل ہو سکتے ہو اس حالت میں کہ تم کھانے کی تیاری کو دیکھنے والے نہ ہو اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور وہاں باتوں سے انس حاصل کرنے کے لیے مت بیٹھو بے شک تمہارا یہ کام نبی کو تکلیف دیتا ہے اور نبی تم سے شرماتا ہے لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تم ان خواتین سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو یہ بات تمہارے دلوں کے لیے اور ان خواتین کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان کی ازواج مطہرات سے نبی کے بعد کبھی بھی کسی سے شادی کرو بے شک یہ بات اللہ کے ہاں بہت سنگین ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا دل میں چھپا کر رکھو گے تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان خواتین پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے والد اور دادا میں، اور نہ ہی ان کے بیٹوں اور پوتوں میں، اور نہ ہی بھائیوں میں، اور نہ ہی بھائیوں کے بیٹوں میں یعنی بھتیجوں میں، اور نہ ہی بہنوں کے بیٹوں میں یعنی بھانجیوں میں بھانجوں میں، اور نہ ہی ان مسلمان خواتین کی عورتوں میں، اور نہ ہی ان بادیوں میں جن کی یہ خواتین مالک ہیں، اور یہ خواتین اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ ہے وہ آیات کریمہ جو آپ آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53, 54, 55 تین آیات ہیں جو اس وقت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیات معاشرت کے احکام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ معاشرت کا مطلب ہے زندگی گزارنا، گھر میں داخل ہونا، کسی کے گھر میں ٹھہرنا، اس کے کیا آداب ہیں، پھر گھر سے نکلنے کا طریقہ، اور پھر خواتین کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ، نامحرم خواتین کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ۔ یہ معاشرت کے وہ احکام ہیں جو ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو پہلی آیت نمبر 53 ہے اس کے شروع میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، ہاں مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے یعنی تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی، غیر ناظرین عیناہو، اور جب داخل ہو تو تم کھانے کی تیاری کو دیکھنے والے نہ ہو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا لو تو پھر بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں سے انس لگا کر وہاں مت بیٹھو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہاری یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے اور نبی تم سے شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتے، اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ تو یہ جو آیت کا شروع کا حصہ ہے تو یہ خاص پس منظر میں نازل ہوا، اور وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کا واقعہ ہے جو اس سے پہلے ایک دو مرتبہ گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی جو آپ کے متبنہ تھے، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے آسمانوں پر ان کا نکاح کرایا، تو اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے نکاح کیا۔ جب نکاح ہو گیا تو آپ نے ولیمہ کیا، کیونکہ ولیمہ سنت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا جو ولیمہ تھا وہ سب سے بڑا ولیمہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تیار کی، گوشت تیار کیا، کروایا، اور پھر آپ نے دعوت دی، لوگ دس دس کر کے آتے رہے، کھاتے رہے اور جاتے رہے، اور بڑی دعوت تھی، بہت سارے لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، گھر چھوٹا سا تھا، اسی میں لوگ آ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور اس وقت تک پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اسی گھر میں یا اسی کمرے میں ایک طرف کو بیٹھی ہوئی تھی، اپنا منہ انہوں نے دیوار کی طرف کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی میزبانی کر رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، اب جب کھانا ختم ہو گیا تو لوگ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے اپنی دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں، اور جس جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں گئے تو انہوں نے آپ کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ یہ بیوی آپ کے لیے مبارک فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارکباد قبول کی اور ان کو دعا دی. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ جا چکے ہیں لیکن تین آدمی پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں سے دو آدمیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی پھر بھی بیٹھا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو جب اس نے دیکھا کہ میں اکیلے ہی رہ گیا ہوں وہ بھی اٹھ کر چلا گیا. تو یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور یہ آیات اگرچہ اس کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے کا واقعہ ہے، لیکن یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں معاشرت کے عمومی احکام دیے گئے ہیں کہ یہ معاشرت کے احکام جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لیے ہیں، اسی طرح اور مسلمانوں کے گھروں میں اگر آپ جائیں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے اور یہی احکام ہے. تو پہلی جو بات قرآن مجید نے ارشاد فرمائی کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور یہ دور جاہلیت میں ایک طریقہ تھا. اس زمانے میں گھروں کے اوپر دروازے بھی کم ہوتے تھے اور پردے تو ہوتے ہی نہیں تھے، اور لوگ جو تھے وہ گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے تھے. یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے روکا، یہاں بھی روکا ہے، اور سورۃ النور کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. بلکہ وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اپنے گھر میں بھی آدمی کو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، یعنی کم از کم کھنکھار کر، تاکہ کوئی باہر کی خاتون آئی ہوئی ہے یا کوئی نامحرم گھر میں موجود ہے تو اس کو پتہ چل جائے اور وہ پردہ کر سکے. لیکن یہ تو اپنے گھر کا ہے، دوسرے کے گھر میں تو بغیر اجازت کے جانا ہی جائز نہیں ہے. تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو، یعنی بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. اور یہاں ایک لفظ آیا ہے بیوت النبی، یہ نبی کے گھروں میں، اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا اور ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کا گھر علیحدہ علیحدہ تھا، ایک چھوٹی سی چار دیواری تھی، اس چار دیواری کے اندر ایک کمرہ تھا، کمرے کے ساتھ ضروری چیزیں تھیں، کھانا پکانے کی جگہ، اور اتنی جگہ چھوٹا سا صحن تھا کہ جس میں دھوپ وغیرہ آ سکے. یہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے چار دیواری والے، تو ان کو حجرہ کہا جاتا تھا، حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حجرات و ازواج امہات المومنین. تو یہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو یہ کس کی ملکیت تھے؟ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت تھے یا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی ملکیت کر دیے تھے؟ تو اکثر مفسرین، محدثین، فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت تھے، اور اسی لیے قرآن حکیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتہن، بلکہ یہ فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی کے گھروں میں مت داخل ہو. معلوم ہے کہ وہ گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے اسی لیے ازواج مطہرات ان گھروں میں رہیں جب تک وہ حیات رہیں، لیکن اس کے بعد وہ گھر مسجد میں شامل کر دیے گئے. کیونکہ اگر وہ گھر ازواج مطہرات کی ملکیت ہو جاتے تو پھر ازواج مطہرات کے ورثہ میں منتقل ہوتے اور وراثت اس کے اندر جاری ہوتی، لیکن وراثت ان مکانوں میں جاری نہیں ہوئی. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ گھر ازواج مطہرات کی ملکیت نہیں تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر تھے. تو کئی گھر تھے ازواج مطہرات، ہر زوجہ مطہرہ کو آپ نے گھر دیا ہوا تھا جس میں ضرورت کی ساری چیزیں تھیں، تو کسی بھی گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ حکم دے دیا کہ لا تدخلوا بیوت النبی، یہ نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، یعنی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ان کا طریقہ دور جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ جو ہیں کھانے کے وقت میں چلے جاتے تھے، اب بھی بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی کھانے کا وقت ہے، چلو وہیں چلتے ہیں، کھانا زبردستی کھلا ہی دیں گے وہ۔ تو دور جاہلیت میں بھی یہ طریقہ تھا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ الا ان یؤذن لکم الى طعام، اگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی تب تو تم نبی کے گھر میں کھانے کے لیے جا سکتے ہو، ورنہ بغیر اجازت کے جانا بھی جائز نہیں، اور بغیر اجازت کے وہاں جا کر زبردستی کھانے میں شامل ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کھانے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، تو کسی بھی صورت میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا جائز نہیں، اور اگر کھانے کا ارادہ ہو تو یہ ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی دعوت کی ہو، تب آپ جا سکتے ہیں کھانے کے وقت میں۔ اسی طرح تیسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے کھانے سے کافی پہلے چلے جاتے تھے، کھانا مثلا ہے عشاء کے بعد، لوگ مغرب کے وقت ہی پہنچ گئے، یا کھانا ہے 1 بجے یا 12 بجے، لوگ اپنا 10:30-11 بجے ہی وہاں پہنچ گئے۔ اب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی، میزبان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے بھی منع کر دیا کہ بالکل وقت میں، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے پھر جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے پھر جاؤ۔ چوتھا یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے، اب گھر ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اسی میں دعوت ہو گئی، اب میزبان یہ چاہتا ہے کہ بھئی کھانا ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھر جائیں تاکہ سامان سمیٹیں، لیٹنا ہے اور کام کرنے ہیں، اب لوگ بیٹھے ہیں وہاں باتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہ فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جایا کرو، یعنی بکھر جایا کرو، یعنی اپنے اپنے گھر چلے جایا کرو، اور وہاں بیٹھ کر باتیں مت بناؤ، ولا مستانسین علی حدیث، وہاں بیٹھ کر باتیں مت بناؤ۔ تو یہ سارے احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے ہیں، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عام احکام ہیں جو اس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب کسی کے گھر میں جائے تو ایسے وقت میں نہ جائے کہ اس کو زبردستی کھانا کھلانا پڑے۔ نمبر تین، اگر کھانے کی دعوت ہو تو ایسے وقت میں جائے جس وقت میں بلایا گیا ہے، یہ نہ ہو کہ پہلے سے وہاں پہنچ جائے۔ نمبر چار یہ کہ جب کھانے کے لیے جائے تو وہاں جا کر ادھر ادھر مت دیکھے کہ کھانا تیار ہو گیا نہیں ہو گیا، برتن لگ گئے یا نہیں لگ گئے، اور پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، غیر ناظرین انہو، کہ اس کے تیاری کو دیکھنے والے مت بنو کہ وہاں بیٹھ کر دیکھو کہ بھئی کھانا تیار ہوا نہیں ہوا، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ قرآن نے منع کر دیا کہ غیر ناظرین عیناہو، اس کی تیاری کو دیکھنے والے مت بنو۔ پانچویں یہ کہ جب کھانا کھا لو تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ، اور وہاں بیٹھ کر باتیں مت بناؤ۔ یہ سارے احکام ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم الى طعام، ہاں مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، یعنی دعوت دی جائے، ہاں مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین انہو، تو تم داخل ہو سکتے ہو اس حالت میں کہ تم کھانے کی تیاری کو دیکھنے والے نہ ہو، غیر ناظرین اس حالت میں کہ تم دیکھنے والے نہ ہو، انہو کھانے کے پکنے کو، انا یعنی اور انی یعنی ضرب سمع دونوں سے آتا ہے، اور انا کہتے ہیں کھانے کے پکنے کو، تیار ہونے کو. اس لیے ہمارے اکابر میں سے بعض نے کھانے کے پکنے کا ترجمہ کیا، کسی نے کھانا تیار ہونا. تیار ہونا ذرا عام لفظ ہے. تو وہاں بیٹھ کر غیر ناظرین ایناہو کھانے کی تیاری کا انتظار مت کرو، یعنی یہ مت دیکھو کہ کھانا تیار ہو گیا نہیں ہو رہا، آ رہا ہے نہیں آ رہا، برتن کتنے لگ گئے، مہمان کتنے ہیں. یہ چیزیں آپ کے سے متعلق نہیں ہیں. اور یہ ایک عام ہمارے اندر معاشرے میں خرابی ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں اس پردے کے پیچھے کیا ہے، پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں. ارے بھائی گھر تمہارا تھوڑی ہے، تمہیں جہاں بٹھا ہے بیٹھ جاؤ، کرسی کے اوپر یا نیچے تخت پر یا قالین پر یا جہاں بھی تم بیٹھ گئے ہو بیٹھ جاؤ. اب آپ کبھی اس پردے کو اٹھا کے دیکھ رہے ہو کہ اس کے پیچھے الماری ہے یا کھڑکی ہے، کبھی اس پردے کو دیکھ رہے ہو. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی اپنی نشست گاہ ہے، وہاں کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کاغذ کو دیکھیں کہ اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے. بلکہ اگر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے تو بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کتاب اگرچہ عام ہو مگر اس نے کاغذ کسی خاص جگہ میں رکھا ہوا ہو، اس کا کوئی خاص مقصد ہو، اور وہ آپ کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو کہ میں اس جگہ کا مطالعہ کر رہا ہوں یا میں اس جگہ کو نقل کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی وجہ ہو. آپ کو کسی کی پرائیویٹ زندگی میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کی الماری کھول کر دیکھیں، آپ کسی کی درازیں کھول کر دیکھیں، آپ جناب پردے کے پیچھے دیکھیں، آپ کتابیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کتاب کون سی ہے، اس میں کون سا کاغذ رکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے کون سی کتاب رکھی ہوئی. ارے بھائی آپ مہمان ہو، بیٹھو آرام سے، یہ ادھر ادھر کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کا سب ناجائز ہے. دوسرے کی چیزوں میں تصرف کرنا ہے، آپ ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں، اور آپ ہاتھ بڑھا بڑھا کے اس طرح کی احمقانہ اور گستاخانہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ عام حالات میں بھی جائز نہیں، اور نبی کا گھر ہو تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آدمی اپنی نگاہ نیچی کر کے بیٹھے، بلکہ بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کسی کے گھر میں جا کر بیٹھے تو یا تو جہاں میزبان نے بٹھایا ہے وہاں بیٹھے، اپنی طرف سے کوئی تجویز نہ کرے جی میں یہاں بیٹھوں گا. نہیں، میزبان جہاں بٹھا رہا ہے وہاں بیٹھ جاؤ. اور اگر میزبان خود ہی کہتا ہے تشریف رکھیے، یہاں بیٹھ جائیں یا وہاں بیٹھ جائیں، پھر یہ دیکھیں کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں گھر کے اندر کی طرف نظر نہ پڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی نامحرم خاتون ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو میزبان ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو. تو اور اگر بیٹھ ہی گئے ہیں اپنے نگاہ کو نیچی رکھیں، ادھر ادھر کبھی چھت کو دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں تمیز نہیں ہے، آپ کچھ بدتمیز قسم کے آدمی ہیں. تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت داخل ہو. الا ان یؤذن لکم الى طعام، ہاں مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، اس حالت میں کہ تم اس کے تیار ہونے کو دیکھنے والے مت بنو، اس کھانے کی تیاری کو دیکھنے والے نہ ہو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ. از خود اندر جانا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب تم کھانا کھا لو تو وہاں سے بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں سے انس حاصل مت کرو. کیا مطلب؟ کہ وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کے باتیں مت کرو. سیاسیات پر تبصرہ ہو رہا ہے اور حالات پر تبصرہ ہو رہا ہے، اب میزبان بیچارہ منتظر ہے کہ بھئی یہ حضرات تشریف لے جائیں تو میں اپنے اور کام کروں، اور گھر کی خواتین منتظر ہیں کہ مہمان جائیں تو ہم گھر ٹھیک کریں، اب آپ بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں. تو ولا مستانسین لحدیث، وہاں بیٹھ کر باتوں سے انس حاصل مت کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارا یہ فعل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. فیستحیی منکم، لیکن نبی تم سے شرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے، مہربان تھے اور شفقت والے تھے، بڑے بردبار تھے، غصے کو پینے والے تھے۔ حالانکہ دیکھیے، آپ کی شرعی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو احکام بتائیں، لوگوں کی تعلیم کریں، لوگوں کی تربیت کریں، لیکن جب معاملہ آپ کا اپنی ذات کا آ جاتا تھا تو پھر آپ تربیت میں بھی تھوڑی سی نرمی فرماتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ جیسے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں سے یہ فرما دیتے کہ بھئی اب آپ چلے جاؤ، تو کہہ تو سکتے تھے آپ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں سے یہ نہیں فرمایا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولیمے سے فارغ ہو گئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی لوگ چلے جائیں، تو آپ نے اس طرح اٹھنے کا اشارہ کیا جیسے میں اٹھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے اشارے کو کچھ سمجھ گئے، چنانچہ کچھ لوگ چلے گئے لیکن کچھ لوگ پھر بھی بیٹھے رہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ میرے اٹھنے کے اشارے کو بھی نہیں سمجھ رہے، تو آپ خود اٹھے اور اٹھ کر آپ دوسرے گھروں میں تشریف لے گئے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، اور دوسرے ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر سب نے دعا دی، آپ نے بھی دعا دی، مبارکباد ہوئی، پھر آپ واپس تشریف لائے، دیکھا اب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان میں سے دو آدمی اٹھ کے گئے، پھر آخر میں ایک آدمی اٹھ کر گیا، لیکن آپ نے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اب تم چلے جاؤ۔ حالانکہ گھر آپ کا تھا، آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، آپ تعلیم کرنے والے تھے، تربیت کرنے والے تھے، اگر آپ فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو بھی بالکل 100% برحق ہوتا، لیکن جب معاملہ اپنی ذات کا آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، مگر سامنے جو مخاطب ہے اس کی رعایت فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ نے سامنے والے کو یہ نہیں کہا کہ بس اب تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ کرتے تھے تو وہ آدمی اپنا ہاتھ کھینچتا تھا تو آپ اپنا ہاتھ کھینچتے تھے، ورنہ اگر اس نے پکڑا ہوا ہے تو آپ کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ حالانکہ کتنے کام تھے آپ کو، جلدی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا کا کام آپ نے کرنے، اب لوگوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ بوجھ ہو رہا ہے آپ کے اوپر، لیکن اس کے باوجود آپ ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے کہ چلو اس کی خاطر میں تکلیف برداشت کر لوں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا اور ان کے نائبین علماء صوفیہ مشائخ کا، کہ وہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں مگر دوسرے کو پر سختی نہیں کرتے، خاص طور پر اپنی ذات کے معاملے میں۔ اگر دوسروں کا معاملہ اس میں تو سختی کرتے ہیں کہ تم نے فلاں کو تکلیف کیوں پہنچائی، لیکن جب اپنا معاملہ ہو اپنی تکلیف کا، تو یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور ان کے نائبین ہیں وہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں مگر دوسرے کو کچھ نہیں کہتے کہ چلو درگزر سے کام لو، اور بردواری کا اور حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے جو یہ کام ہیں یہ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی تم سے حیا کرتے ہیں، یعنی تمہیں ڈانٹتے نہیں ہیں اور کچھ بات نہیں کہتے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ جو ہے وہ حق کہنے سے نہیں شرماتا۔ نبی تو اس لیے شرماتے ہیں کہ میری وجہ سے کہیں میری امتی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اللہ تعالی جو ہے وہ تو اپنے نبی کی بات بھی رکھنا چاہتا ہے اور آپ کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہے، آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ تمہارا یہ فعل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی تم سے شرماتا ہے، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ آگے ایک آیت ہے جس کا تعلق ہے پردے کے مسئلے سے، اور یہاں سے پردے کا حکم، اور یہ پردے کا حکم بھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں نازل ہوا ہے، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا اور بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، تین افراد بیٹھے ہوئے تھے، دو اٹھ کر چلے گئے، پھر ایک بھی اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ٹھیک اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا، چنانچہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور حضرت زینب بنت جحش کے رضی اللہ عنہ کے درمیان کپڑا کھینچ دیا، اس وقت میں یہ پردے کا حکم نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو اور ازواج مطہرات کو عام لوگ نہ دیکھیں، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کہ یا رسول اللہ اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں تو بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس رائے کے مطابق ہوئی اور پردے کا حکم نازل ہو گیا، اور مسلمان خواتین کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ مردوں سے پردہ کریں۔ اور پردہ تو پہلے بھی تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ دلہن تھی اور وہ اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کا رخ دیوار کی طرف تھا، معلوم ہوا کہ پردہ تو ایک طرح کا تھا، اور یہ شرفا کہ ہاں پردہ ہوا ہی کرتا تھا، لیکن وہ پردہ جس کا تعلق اشخاص سے ہو کہ جسم بھی نظر نہ آئے اور عورت کو مرد نہ دیکھے، تو وہ پردے کا حکم نازل ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا جو اس آیت میں آ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان خواتین سے کوئی چیز سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو یہ حکم آ گیا ازواج مطہرات کے لیے بھی اور تمام مسلمان خواتین کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے کسی نامحرم مرد سے بات کرنی ہو یا نامحرم مرد نے کسی نامحرم خاتون سے بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرے، جواب دے، اور کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کا خیال کر کے جواب دے۔ تو قرآن نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان خواتین سے یعنی ازواج مطہرات سے متاعن کوئی سامان مانگو، کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے کے پیچھے سے مانگنا یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان امہات المومنین کے دلوں کے لیے بھی۔ یہ عجیب آیت ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پردے کے پیچھے سے مانگنا یہ اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین ہیں، خواتین اسلام، ان میں سب سے پاکیزہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ اور جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے پاکیزہ کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل بھی پاکیزہ تھے اور جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی پاکیزہ تھیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اس سے تمہاری پاکیزگی پیدا ہوگی، بلکہ کہا کہ اس سے تمہاری پاکیزگی میں اضافہ ہوگا۔ ذالکم اطہرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یعنی ازواج مطہرات کے دل بھی پاک صاف ہیں اور جو صحابہ ہیں ان کے دل بھی پاک صاف ہیں، لیکن پردے کے پیچھے سے مانگنا اور پردے کے پیچھے سے لینا اور دینا، اس سے تمہارے دل اور ان خواتین کے دل اور زیادہ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ اسے لوگوں نے فرمایا، اب آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بس نظر کا کیا پردہ، اصل تو دل کا پردہ ہونا چاہیے اور دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی برائیوں میں گزری ہے اور گزر رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی بس جناب دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ ارے تمہارا کیا پاک صاف دل ہوگا؟ جتنا ازواج مطہرات کا دل پاک صاف تھا اور جتنا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دل پاک صاف تھا، لیکن اللہ تعالی نے ازواج مطہرات اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم پردے کے پیچھے سے مانگو گے اور وہ دیں گی تو اس میں زیادہ پاکیزگی ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبہم لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارا اس طرح پردیش کے ساتھ مانگنا یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ آگے فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ۔ اور آگے ایک خاص حکم دیا کہ بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کی بیویوں سے، نبی کی بیویوں سے، نبی کے بعد کبھی بھی کسی سے شادی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کبھی کسی سے شادی کرو۔ چنانچہ ازواج مطہرات کی خصوصیت ہے کہ باقی جو مسلمان ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی ہو، وہ بیوی کسی اور سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے کی خصوصیت ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور مسلمانوں کو بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ باقی جو کوئی مسلمان ہیں ان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو بالکل لیا ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ختم نہیں ہوئی، آپ تو اپنے قبر اطہر میں حیات ہیں، آپ تو اپنے قبر اطہر میں حیات ہیں، اور آپ کی حیات تمام مسلمانوں سے بڑھ کر ہے، شہداء سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح روایات میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر وہاں پہنچ کر سلام عرض کیا جائے وہ جواب دیتے ہیں، اور اگر دور سے درود شریف پڑھا جائے یا سلام پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس لیے آپ زندہ ہیں تو آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کے نکاح میں ہیں، جب آپ کے نکاح میں ہیں تو ان کا نکاح کسی اور سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے، لیکن ازواج مطہرات پر کوئی عدت واجب نہیں تھی، اس لیے کہ عدت تو اس وقت واجب ہو جبکہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہو بالکل لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ موت بالکل لیا نہیں ہوئی بلکہ قبر اثر میں آپ ایک درجے میں حیات ہیں، اس لیے آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان پر عدت واجب نہیں ہے۔ باقی جو مسلمان اگر فوت ہو جاتے ہیں عدت گزارنے کے بعد ان کو کوئی خرچہ مرحوم شوہر کی طرف سے نہیں ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی ازواج مطہرات تھیں زندگی بھر ان کو نفقہ ملتا رہا، وہی نفقہ ملتا رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب خلفاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینوں سے جتنی آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی کا جو خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیتے تھے وہی خرچہ یہ خلفاء ازواج مطہرات کی خدمت میں مسلسل پیش کرتے رہے، تو یہ مسلسل خرچے کا جاری۔ اسی طرح یہ گھر آپ ازواج مطہرہ سے نہیں لیے گئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، آپ حیات ہیں، آپ کی بیویاں جو ہیں وہ آپ کی بیویاں ہیں، اور جس طرح زندگی میں آپ نے ان کے نفقہ اور سکنہ کا انتظام کیا آپ کے وصال کے بعد بھی نفقہ اور سکنہ جاری رہا۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح کرو نبی کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک تمہارا یہ کام اللہ کے ہاں بڑا سنگین ہوگا, یعنی سخت گناہ ہوگا اگر تم نبی کی کسی بیوی سے نکاح کرو یا نکاح کرنے کا ارادہ بھی کرو. آگے قرآن کہتا ہے ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا کسی چیز کو چھپا کے رکھو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ایک منافق تھا, اس کا نام طلحہ تھا. طلحہ نام کے صحابہ بھی ہیں, جیسے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انصار میں سے ہیں. لیکن ایک اور طلحہ نام کا منافق تھا, تو اس نے کہیں یہ بات کہی تھی کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کروں گا, اس طرح کی کوئی بات اس نے کہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ان میں سے کسی چیز کو ظاہر کرو گے او تخفوہ یا چھپاؤ گے, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ تو آیت نمبر 53 اور 54 ہو گئی. تو ان 53 اور 54 آیتوں میں معاشرت کے احکام بھی دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت بھی بتائی گئی کہ آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان ازواج مطہرات سے اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا کہ آپ زندہ اور یہ آپ کی بیویاں ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے. ساتھ ساتھ پردے کا حکم بھی دیا گیا اور عام صحابہ کو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نے ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو, فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, پردوں کے پیچھے سے مانگو. اب یہ جو حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو, تو یہ عام حکم تھا. اب اس میں جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو عام حکم ہے, تو کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے جو ازواج مطہرہ جو ہماری قریبی رشتہ دار ہیں, مثلا کسی کی خالہ تھیں, کسی کی پھپھی تھیں یا اور رشتہ قریب کا رشتہ تھا, تو کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے مانگیں؟ تو یہ اگلی آیت نازل ہو گئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ نہیں, جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردے کا حکم نہیں ہے. جو محرم رشتہ دار ہیں یعنی جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے, ان سے پردے کا حکم نہیں ہے. نہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہے, نہ عام مسلمانوں کو ہے. چنانچہ مثلا باپ ہے, اس کا اپنی بیٹی سے کوئی پردہ نہیں. دادا ہے, نانا ہے, اس کا اپنی پوتی نواسی سے کوئی پردہ نہیں ہے. اسی طرح بیٹا ہے, پوتا ہے, نواسا ہے, نواسی ہے, اس سے کوئی پردہ نہیں ہے. بھائی ہیں, ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. بھتیجے ہیں, ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. بھانجے ہیں, ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. تو قرآن مجید نے محرم رشتہ داروں کو ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن, ان ازواج مطہرات پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے آبا میں. آبا میں باپ بھی آ گیا, دادا بھی آ گیا, نانا بھی آ گیا, اس سے اوپر کے جتنے رشتے دار ہیں وہ سب اس میں داخل ہو گئے. پر دادا ہے, پر نانا ہے, یہ سارے کے سارے محرم ہیں. جب محرم ہیں تو ان سے پردے کا حکم نہیں ہے. اسی طرح ولا ابنا اہن, اور نہ ہی ان ازواج مطہرات کے بیٹوں میں, چنانچہ بیٹا ہے, پوتا ہے, پوتی ہے, نواسا ہے, نواسی ہے, اس سے کوئی پردہ نہیں ہے. ولا اخوانہن, اور نہ ہی ان کے بھائیوں میں کوئی گناہ ہے, چنانچہ بھائی کا بہن سے, بہن کا بھائی سے کوئی پردہ نہیں ہے. ولا ابنا اخوانہن, اور نہ ہی بھائیوں کے بیٹوں سے. بھائی کے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ بھتیجے, یعنی بھتیجوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. ولا ابنائی اخواتہن, اور نہ ہی بہنوں کے بیٹوں سے. بہنوں کے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ بھانجے. تو بھانجے, بھانجیوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. اور اس آیت کے اندر دو رشتے رہ گئے, لیکن وہ دو رشتے بہت کھلے ہوئے رشتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ذکر نہیں کیا، اور وہ ہے چچا اور مامو. چنانچہ کسی خاتون کا چچا ہو اس سے شرن کوئی پردہ نہیں ہے، اس طرح خاتون کا مامو ہو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے. تو وہ دو رشتے جو ہیں وہ بھی محرم ہیں. تو ہر وہ رشتہ جو محرم ہو، یعنی جس سے کبھی بھی نکاح ممکن نہ ہو، وہ محرم کہلاتا ہے، ایسے رشتہ دار سے شرن پردہ نہیں ہوتا. آگے قرآن کہتا ہے وَلَا نِسَائِهِنَّ، اور ان عورتوں پر یعنی ازواج مطہرات پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کی عورتوں میں. اب ان کی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ ان ازواج مطہرات کی عورتوں سے، تو بعض علماء نے فرمایا اسے مسلمان عورتیں مراد ہیں. چنانچہ بعض علماء کا مذہب یہ کہ کافر عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، مسلمان عورتوں کو کافر عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے، یہ بعض فقہا نے فرمایا، اور ہمارے بھی کچھ اکابر نے اسی کو اختیار کیا. لیکن جو راجہ مذہب ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، عورتوں کا عورتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں. لیکن اتنا فرق ہے کہ مسلمان عورتوں سے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو کافر عورتیں ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کون سی کافر عورتیں ایسی ہیں جو بااخلاق ہیں، باحیا ہیں اور شرم و حیا والی ہیں، ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن جو عورتیں آوارہ ہیں اور خود ہی خبیث ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ وہ اندر آ کر مسلمان عورتوں کو بھی بہکا دیں گی، تو ان سے پردہ اسی طریقے سے کیا جائے گا جیسا کہ نامحرم لوگوں سے کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن نے ولا نسائہن فرمایا، ورنہ ولن نساء بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن ولا نسائہن، ان عورتوں پر کوئی حرج نہیں ہے اپنے جیسی عورتوں کے ساتھ. تو اپنی جیسی عورتوں کے اندر مسلمان خواتین بھی آ گئیں، اور وہ کافر خواتین بھی آ گئیں جو مسلمانوں جیسے ہی اخلاق کردار والی ہوں، ان سے بھی شرن کوئی پردہ نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانہن، اسی طرح وہ غلام اور باندیاں جن کے یہ خواتین مالک ہوں، یعنی جو باندی ہے اس سے کوئی پردہ ان خواتین کا نہیں ہے. اسی طرح اگر غلام ہے، غلام سے پردہ تو ہے لیکن اس میں بھی اتنی سختی نہیں ہے جتنا کہ نامحرم مرد سے ہوتی ہے. آگے قرآن کہتا ہے واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہیں، یہ سب خواتین اللہ سے ڈرتی رہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر موجود ہے. شہید کہتے ہیں اس آدمی کو جو سامنے موجود ہو، تو اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. شہید کا ترجمہ حاضر و ناظر، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا بات چھپی ہوئی ہے. اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، ہاں مگر یہ کہ تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی طرف، تو اس حالت میں کہ تم کھانے کی تیاری کو دیکھنے والے مت بنو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اور وہاں بیٹھ کر باتوں سے انس حاصل کرنے والے مت بنو، بے شک تمہارا یہ فعل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور نبی تم سے حیا کرتا ہے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تم ان خواتین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہی بات تمہارے دلوں اور ان خواتین کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح کرو نبی کے بعد کبھی بھی، بے شک تمہارا یہ کام اللہ کے ہاں بہت سنگین ہوگا. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا کسی چیز کو چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ان خواتین پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے آبا کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ ہی بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ ہی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے بارے میں، اور نہ ہی اپنی جیسی خواتین کے بارے میں. اپنی جیسی خواتین کے بارے میں، اور نہ ہی ان باندیوں کے بارے میں جن کی یہ خواتین مالک ہیں، اور ان خواتین کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے سامنے موجود ہے، یعنی دیکھ رہا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ حیات طیبہ نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں یا اللہ گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے یا اللہ اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔